اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب اس بابرکت مجلس کے اندر حاضر ہیں. میں اپنی طرف سے، تحریک منہاج القرآن کراچی کی طرف سے، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے روحوں کو بیدار کرنے والی اس مجلس میں مجھے دعوت دی، چند کلمات کہنے کا موقع دیا. میرے لیے سعادت بھی ہے، مسرت بھی ہے. مجھ سے قبل آپ نے کلمات سنے اور ہمارے فاضل دوست نے جو گفتگو فرمائی، اگر اس کا میں خلاصہ ایک جملے میں عرض کروں جس سے میں اپنی تمہید سمجھتے ہوئے آگے بات کو لے جانا چاہتا ہوں، کہ امام عالی مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ محور اتحاد ہیں اہل حق کے لیے، جن کا حق سے واسطہ اور رابطہ نہیں رہا یا حق سے منحرف ہو گئے، ان کے لیے یقیناً امام عالی مقام محور اتحاد نہیں. تو میں حق اور اہل حق کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں، اور اس میں یہ بھی کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری فاضلہ بہن نے جو بات کی کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جو ایک طبقہ رائے رکھتا ہے یا وہ رائے اسٹیبلش کی گئی، تاریخ میں لکھی گئی یا لکھوائی گئی، کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اقتدار کی جنگ تھی، تو ان کا ایک جملہ میں اس میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ تھی. اہل حق ہی اقدار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جو اقدار کے احیاء کی کوشش نہ کرے یا اقدار کو قائم نہ رکھے، اقدار کو پامال کرے، انسانی اقدار، اسلامی اقدار، ان اقدار کو قائم رکھنے، بڑھانے، نشو و نما دینے کی بجائے ان کو دفن کرنے، ختم کرنے، ملیا میٹ کرنے، مسمار کرنے کی کوشش کرے، وہ اہل باطل ہے. اور جو انسانی اور اسلامی اقدار کے ساتھ جیے اور اسی کے ساتھ مرے، وہی اہل حق ہیں، اور اہل حق کے پیشوا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اہل حق کے لیے محور اتحاد ہیں۔ یہ جو حق کی ڈیفینیشن ہے، اس کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے استدلال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو جب زمین پہ اتر جانے کا حکم دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارے لیے مستقر ہے اور تمہارے لیے متاع ہے۔ مستقر رہنے کا حق اور متاع زندگی گزارنے کے لیے جملہ ساز و سامان کا حق، یہ دو حقوق اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے برابر اور مساوی متعین فرمائے۔ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، یہ معاشرتی حقوق کا عنوان ہے۔ ہر ایک کو جینے کی ضروریات کا حق ہے، یہ اس کے معاشی حقوق کا عنوان ہے۔ لہذا ہر انسان کو اللہ رب العزت نے سماجی و معاشرتی حقوق عطا فرمائے اور معاشی و سیاسی حقوق عطا فرمائے۔ ان تمام حقوق کو اور ان کے توازن کو قائم رکھنا یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس توازن میں بگاڑ پیدا کرنا یا اس توازن میں بگاڑ کا خود سبب ہو جانا، خود اس کا حصہ ہو جانا، یہی باطل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میری اس بھیجی ہوئی ہدایت پر قائم رہے گا۔ تو یہ جو رفتہ رفتہ اسلامی تصورات کو محدود کرتے کرتے مسلکی دائروں میں بند کیا، مسلکی دائروں کے بعد پھر ہم نے انفرادی دائروں میں بند کر لیا، اور یہ ڈیفینیشن نکال لی کہ شاید داڑھی ٹوپی امامہ ہو تو اہل حق ہے اور یہ نہ ہو تو وہ اہل باطل ہے، یا مخصوص وضع قطع اور لباس ہو تو یہ حق اور اہل حق ہیں، اور وہ مخصوص لباس نہ ہو جو کسی کے ذہن میں ہے تو پھر وہ باطل ہے، یا صرف چند جو دین کی عبادات ہیں، فرائض ہیں، رسمیں ہیں، ان رسموں کو ایڈاپٹ کرنے کا نام حق اور ہدایت ہے، اور ان رسموں کو چھوڑ دینے کا نام یا اپنی زندگی میں ان کی اہمیت ثانوی کر لینے کا نام یہ معاذ اللہ باطل ہے۔ حق اور باطل کی جو سب سے پہلی ڈیفینیشن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے نزول کے وقت اللہ نے مقرر فرما دی قرآن کے مطابق، وہ ہے تمام انسانی حقوق کا توازن، وہ سیاسی حقوق، وہ معاشرتی حقوق، وہ سماجی حقوق، وہ معاشی حقوق، وہ تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مقرر فرمائے، ان تمام حقوق کے توازن کو قائم رکھنا حق ہے اور اس توازن کو بگاڑ دینا یہ باطل ہے۔ یہ جو حق اور باطل کی سوشل ڈیفینیشن ہے، سوشل آسپیکٹ سے، پولیٹیکل آسپیکٹ سے اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ براڈر پرسپیکٹیو میں یہی حق ہے، یہی حق اور باطل کے درمیان نقطہ امتیاز ہے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام پہنچا کہ آپ بیعت کریں، گورنر مدینہ نے بلا کر کہا بیعت کریں، آپ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو لفظوں کے اندر سارا فلسفہ تھا، میرے جیسا جو سراپا حق ہے، جو سرتا پا حق ہی حق ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، آئینہ ہیں، تصویر ہیں اس حق کے باب میں، تو میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے جو سرتا پا باطل ہے، جس کا جانشین ہونا بھی باطل، جس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی باطل، جس کا اپنا عمل بھی باطل، تو میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہ کہہ کر تو آپ باہر تشریف لے گئے، تو حق اور باطل کی اس گفتگو کو میں سمیٹوں، وقت کے دامن میں جتنا گنجائش ہے اسی کے اندر ہی، تو میں اس بات کو اس حدیث مبارکہ سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا منہ، بہت معروف حدیث مبارکہ ہے، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اس حدیث مبارکہ کا ایک حصہ تو اتنا واضح ہے اپنے معنی اور مفہوم میں کہ ہر کوئی جانتا اور سمجھتا ہے، حسین مصطفیٰ سے ہیں، حسین مصطفیٰ میں سے ہیں. یہ تو حقیقت ہے اس اعتبار سے کیونکہ آپ نواسے جو ہوئے، تو جز کا جز ہونا، نواسا ہونا، خود جز ہونا اور نسب مصطفیٰ کا وارث ہونا، اور قرآن کے مطابق خود ابن مصطفیٰ ہونا، یہ بات تو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ حسین مجھ سے ہے. لیکن اس کا دوسرا حصہ کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین میں سے ہوں، یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں، اس میں گہرائی ہے، اس میں ڈیپتھ ہے. اور اگر میں اپنے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی ایکسپلینیشن کو کوٹ کروں یہاں پر، تو آپ نے فرمایا کہ 60 ہجری تک حدیث کا پہلا حصہ عنوان بن کے چمکتا رہا، حسین مجھ سے ہیں. حسین کا سارا تعارف مصطفیٰ سے تھا. جب بھی کوئی حسین کی بات کرتا تھا تو کون حسین؟ وہ جو ابن مصطفیٰ ہے، وہ جو شہزادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ابن علی ہیں، وہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین ان کا لخت جگر ہیں. حسین کا سارا تعارف ہے کہ حسین مجھ سے ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ سارا تعارف چلتا رہا، لیکن کربلا پہ پہنچنے کے بعد حدیث کے دوسرے رخ کی تشریح سمجھ میں آئی کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین میں سے ہوں. کیونکہ میرے آقا دیکھ رہے تھے ایک وقت آئے گا ایسا کہ جب کچھ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، جیسا یہاں ذکر ہوا، وہ اذان بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے، داڑھی بھی ہے، امامے بھی ہیں، دستار بھی ہیں، منصب بھی ہیں، ظاہری وضاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے ایمان رخصت ہو چکا ہے. تو وہ جب آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اہل بیت اطہار کے سامنے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو میرے آقا رہنمائی فرمانا چاہتے تھے کہ کوئی کنفیوز مت ہو کہ اب یہ جو دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں تو ان دونوں میں مصطفیٰ کہاں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کہاں کھڑے ہیں. کوئی کنفیوز نہ ہو اس موقع پر، التباس کا شکار نہ ہو، آسان اور اقامت کی آتی ہوئی آواز کو سن کر، اس ابھرتی ہوئی صدا کو سن کر کوئی کسی شبہ کا شکار نہ ہو جائے کہ شاید دونوں طرف حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ پھر اگر ایسا وقت آ جائے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہ آؤں، حسین دکھائی دے، تو جہاں حسین کھڑا ہوگا مجھے وہیں تلاش کرنا، میں حسین میں سے دکھائی دوں گا، میں حسین میں سے نظر آؤں گا، میں حسین کی صورت میں موجود ہوں گا، کیونکہ یہ ہیں جنہیں میں نے حق کی پرورش کے لیے تیار فرمایا ہے، حق کی پرورش کے لیے جن کی پرورش فرمائی ہے، حق کی آبیاری کے لیے جن کو اپنی زبان مبارک چسائی ہے. تو یہ حق کی پہچان اور علامت یہی ہوں گے، لہذا انہیں دیکھنا اور اس طرف کھڑے ہونا وہیں حق ہوگا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہنے یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس دو لشکر تھے اور آمنے سامنے تھے، اور کئی وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، تو کسی نہ کسی ٹائٹل کے اندر برابر سرابر کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. تو میں قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اسی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک حسین کی مصطفیٰ کے ساتھ رشتے کی گہرائی کو نہیں سمجھو گے، اور سمجھو گے تو پھر مانو گے نہیں، جب تک تب تک سمجھ نہیں آئے گا کہ میدان کربلا کے اندر تمہارے جذبات کس طرف ہونے چاہیے۔ یہ حقیقت اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک حسین کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں سمجھو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کوٹ کرنے سے قبل حدیث کا ایک دوسرا اینگل وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا اور وہ ذہن سے محو ہونے لگا تھا کہ الحسین منی وانا من۔ اس کا ایک پہلو جو فکری اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے بھی ہے کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، مگر فکری اعتبار سے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو گویا یہ اعلان تھا حق کا، اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور اہل حق کے امام اور پیشوا، کیونکہ صراط مستقیم کی تفسیر بھی یہی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور الہدی ہوا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت کا نام بھی محمد مصطفیٰ، صراط مستقیم کا نام بھی محمد مصطفیٰ، حق کا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، تو جب اعلان حق فرمایا تو اعلان نبوت مصطفیٰ سے لے کر 60 ہجری تک اسلام محمدی تھا، حق محمدی تھا۔ حق کی پہچان تھی کہ محمدی کون ہے، جو محمدی تھا وہ حق ہے، اور جو محمدی نہیں تھا وہ حق نہیں تھا۔ لہذا اگر کوئی اس دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور ہدایت، قرآن، شریعت، وہ اس کا انکار کرتا تھا وہ باطل ہے، مانتا تھا وہ حق ہے۔ تو حق اور اہل حق کی پہچان کیا تھی کہ دیکھو محمدی ہے یا محمدی نہیں ہے، محمدی ہے تو حق ہے، نہیں ہے تو باطل ہے۔ تو حق اور باطل کا فیصلہ اسی پہ تھا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ یہ 60 ہجری تک ایک ایسے باطل نے جنم لیا جو محمدی لباس میں تھا، محمدی تعلیمات کی تصویر میں تھا، لباس وہی تھا، ظاہر وہی تھا، تصویر وہی تھی، نعرہ وہی تھا، سلوگن وہی تھا، قول و فعل وہی تھا، گفتار وہی تھی، انداز وہی تھا، ظاہر کی چیزیں وہی تھیں، لیکن وہ حق نہیں تھا، وہ باطل تھا۔ اب اس باطل کو کون آئیڈینٹیفائی کرے، اسے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پھر اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جائے، کیسے لڑا جائے؟ جب ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی اور میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے قتل کرو، تو ایک صحابی گئے، دیکھا اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اتنا سجدے میں تھا کہ میں لرز گیا، یعنی حق کے لباس میں تھا، تو اسے باطل سمجھنا، اس کے باطل ہونے پر یقین رکھنا، پھر اسے باطل سمجھ کر اس کے خلاف تلوار اٹھانا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا باطل کہ جو حق کا لباس پہن کے پھر رہا ہو، اس کی پہچان کے لیے میرے آقا نے حضرت مولا کائنات کو ذمہ داری سونپی اور اپنے بیٹے امام حسین سلام اللہ علیہ اجمعین کو ذمہ داری سونپی۔ یہ کام انہی کا تھا، سو انہوں نے کیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، فرمایا حق علی کے ساتھ رہے گا اور علی حق کے ساتھ رہے گا۔ لہذا جب کبھی بھی تمہیں علی کے مد مقابل کوئی کھڑا ہوا نظر آئے، اس کا احترام اپنی جگہ پہ، مگر اسے حق مت سمجھنا، کیونکہ جہاں علی ہوگا حق وہی ہوگا، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو لہذا جب وہ محمدی ہونے کی پہچان رفتہ رفتہ ایسی ہو گئی کہ خود اسی لباس اور عنوان کے اندر ہی ایک باطل پیدا ہو گیا، تو اس باطل کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو منتخب فرمایا تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اس کا اس فکری تناظر میں یہ معنی بنتا ہے حدیث کا کہ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے، حسین کا نسب مجھ سے ہے، اور میں حسین میں سے ظاہر ہوں گا، تو میرا حق، میرا نظریہ، میرا دین حسین میں سے ظاہر ہوگا، حسین میں سے دکھائی دے گا، حسین کا وجود مجھ سے دکھائی دے گا اور میرا دین حسین میں سے دکھائی دے گا۔ یہ مطلب ہے فکری اعتبار سے اس حدیث مبارکہ کا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حق کی پہچان بنایا، حق کا معیار بنایا، حق کی تصویر بنایا۔ اس لیے آپ نے ہی اسی باطل کو پہچانا جس باطل کو پہچاننے میں صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، جنہوں نے خود حق کا سبق مصطفیٰ سے پڑھا ہو، ان سے بڑھ کر بھی کوئی حق کو سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن انہی کا دور ہے اور التباس ہو گیا، گرد و غبار کھڑا ہو گیا، اور اس گرد و غبار کے اندر بہت سارے گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی، شبہ وارد ہو گیا ہے کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے، کہاں کھڑے ہوں اور کہاں تک جانے کی اجازت ہے، کیا گردن اتارنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، للکارنے کی اجازت ہے، نہیں ہے۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے آپ کی پرورش فرمائی تھی اور اسی مقصد کے لیے اپنا نائب اور وارث بنایا تھا۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھیے، مباہلہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا تھا، باطل وہ مناظرے سے نہیں مان رہا، مباحثے سے نہیں مان رہا، قیل و قال سے نہیں مان رہا، مباہلہ ہونے لگا ہے، مباہلے حق اور باطل کو یعنی اس کا فرق نکھار کر سامنے رکھنا تھا، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، مستورات کو لائیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم خود آؤ، ہم خود آئیں گے۔ پھر مباہلہ ہوگا، پھر جو ظالم ہے جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جو حق ہے اور اہل حق ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے۔ تو کن کا انتخاب ہوا اس حق اور باطل کے فکری معرکے کے اندر، نظریاتی معرکہ کے اندر، حق اور باطل کے اس فکری و نظریاتی معرکہ کے اندر قرآن نے کن کا انتخاب کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا انتخاب فرمایا؟ تین لفظ آئے تھے، ابنا آنا بیٹے۔ تو کیا قرآن کو معلوم نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے نسبی بیٹے تو ہیں نہیں، آپ کے سلبی بیٹے، نسبی بیٹے، حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں، ابنا آنا ابن حقیقی بیٹے کو کہا جاتا ہے، تو اللہ بھی جانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی لفظ اتارا ابنا آنا، کیونکہ وہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے تھے حضرت مولا کائنات سے، اے علی ہما ابنایا، بے شک یہ تیرے نطفہ مبارک سے ہیں مگر نسب کے وارث ہونے کے اعتبار سے یہ تیرے نہیں، مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، میرا نسب مبارک ان سے آگے چلے گا۔ تو مصطفیٰ فرما چکے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور قرآن دیکھ رہا تھا کہ کئی آنے والے آئیں گے اور وہ ابن مصطفیٰ نہیں ماننا چاہیں گے، پھر بہانہ ڈھونڈیں گے کوئی حدیث کا، کوئی سند حدیث کا، کوئی روایت کا، کوئی اسماء الرجال کا، کوئی کہے گا حدیث ضعیف ہے، کوئی کہے گا راوی ضعیف ہے، کوئی کہے گا کہ میں نہیں مانتا، کوئی کہے گا بخاری نے نہیں لکھا، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا حبیب میں قرآن میں ہی کیوں نہ یہ لفظ اتار دوں تاکہ کسی کو انکار کا یارہ نہ رہے۔ تو قرآن نے لفظ اتار دیا ابنا انا بیٹوں کو لے کر آئیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ساتھ لیا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا اور لے کے چلے، اور جبرائیل کھڑا تکتا رہ گیا ہوگا کہ میں تو لفظ لایا تھا ابنا انا، اور مصطفیٰ اپنے نواسوں کو لے کر چلے ہیں اور رب تعالیٰ خاموش ہے، گویا مرضی خدا بھی یہی ہے اور منشاء مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ ان کا ابن مصطفیٰ ہونا ڈکلیئر کر دیا جائے، اناؤنس کر دیا جائے۔ پھر نساء آنا و نساءکم، اور یہ لفظ بھی ایسا تھا کہ اس میں رشتے کا بیان نہیں تھا، بہن، بیٹی، ماں، بیوی، یہ صرف جینڈر کو بیان کر رہا تھا، عورت، ہماری عورتیں، تو بناتے مصطفیٰ بھی نساء آنا ہیں، ازواج مصطفیٰ بھی نساء آنا ہیں، امات ہوں، خالات ہوں، پھوپیاں ہوں، حتیٰ کہ صحابیات ہوں، وہ بھی اس اعتبار سے نساء آنا ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے صرف سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیا اور اعلان فرما دیا کہ صیغہ بے شک جمع کا ہے وہ اپنی جگہ تقاضا کر رہا ہے کہ کم سے کم تین کو لے کر آئیے، ابنا آنا کے اندر بھی، نساء آنا کے اندر بھی، مگر وہاں بھی میرے آقا نے دو کو لیا اور نواسوں کو ابنا آنا میں شمار کیا، یہاں صرف ایک اکلوتی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لیا اور لے کے چلے، گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کا مشترکہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ جہاں نساء آنا کا ذکر آ جائے وہاں اکیلی فاطمہ بھی آ جائے تو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ اور آخری بات اور آخری لفظ، انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ ہم خود آئیں گے۔ اور آقا علیہ السلام مولا کائنات کو لے جانا چاہتے تھے، ان کے بغیر حق کی تصویر کیسے مکمل دکھاتے امت کو، تو پھر ابنا آنا میں بھی شامل نہیں کر سکتے تھے کہ یہ تو چچا زاد بھائی ہیں، بیٹے تو نہیں، بھانجے بھی نہیں، بھتیجے بھی نہیں، کہ چلو مانوی طور پر ابنا آنا بنا لیا جائے، اور نساء آنا میں بھی شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مرد ہیں۔ تو ایک ہی لفظ باقی بچ گیا تھا، انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ تو میری آقا نے جب حضرت مولا کائنات کو ساتھ لیا تو کوئی مفسر یہاں پر بتائے کہ یہاں میرے آقا نے علی المرتضیٰ کا شمار کس لفظ کے اندر کیا ہوگا، کس لفظ میں آپ کو کنسیڈر کیا، کس میں کاؤنٹ کیا؟ کیا ابنا آنا کے اندر؟ ہو نہیں سکتا۔ کیا نساء آنا کے اندر؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہی لفظ بچ گیا تھا، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے علی کو خود میں شمار کر کے اس فکری نظریاتی مارکے میں اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس لیے حق اور اہل حق کی پہچان میرے آقا نے بتا دی تھی۔ بات ختم کرتا ہوں اس پیغام پر، آئیے، ہر دور میں گرد و غبار اٹھتا رہا، اٹھایا جاتا رہا، اٹھایا جاتا رہے گا، مگر حق اور اہل حق کی پہچان یہ ہے، دیکھو کون حسین کی طرف کھڑا ہے اور کون یزید کی طرف کھڑا ہے، کون اہل بیت اطہار کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے بغض کی راہ پر کھڑا ہے۔ ہمیشہ سے مصطفیٰ کی محبت کا نام اہل بیت کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت کا نام حسینیت کی محبت ہے۔ حسینیت کے ساتھ رہنا، حسینیت کے ساتھ جینا، حسینیت کے ساتھ مرنا، یہی حق ہے، یہی نقطہ اتحاد ہے۔ جو اس نقطے پر جمع نہیں ہونا چاہتا اس کے جمع ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ اہل حق نہیں ہے۔ اہل حق کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کا نقطہ اتحاد مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کا ادب و احترام، اور امام حسین سلام اللہ علیہ کی محبت، ادب و احترام۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس مجلس کے اندر چند کلمات کے لیے بلایا، میرے لیے سعادت ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش جتنا تھی میں نے شاید اس سے بھی کچھ زیادہ لے لی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔